نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر چھٹا پارہ ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 148 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین یعنی درمیان درمیان کوئی راہ نکال لیں اولئک هم الکافرون حقا وعدتنا للکافرین عذابا مہینا یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے برعکس والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یوتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا پورا ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ تھا چھٹے پارے کا پہلا رکوع۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ امت مسلمہ کے ضمیر کی تطہیر۔ تطہیر کہتے ہیں صفائی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں ابتدا میں جن کا تعلق اخلاق سے ہے۔ تین باتیں ہم نے دیکھی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات دیکھی کہ مظلوم کو بدگوئی کا حق ہے۔ اور تیسری بات، اگر درگزر کر لو تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ انسان زندگی میں جب دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ اچھا یا برا واسطہ نہ پڑے۔ اچھے دن بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ وہ تعلقات جن کے اندر بہت محبت ہوتی ہے وہاں بھی کبھی نہ کبھی رنجشیں ضرور آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو اخلاق سکھاتا ہے وہ کیا کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کی برائیاں کھول کھول کے دوسروں کے سامنے مت رکھو۔ کسی کی برائیاں ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں رکھا ہوا ٹریش۔ جب کسی کو اپنے گھر میں سے صفائی کے بعد ٹریش کو پھینکنا ہوتا ہے تو کیسے پھینکتے ہیں؟ اوپر سے ٹائٹ بند کر کے پھینکتے ہیں، کھلے عام بھی نہیں اس کو کچن سے نکال کے سارے گھر سے گزارتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بو سارے گھر میں آ جائے۔ بالکل کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی کوئی حرکت ایسی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو وہ بھی گندگی کا ایک ڈھیر ہے۔ اسلام یہ ادب سکھاتا ہے کہ اس ڈھیر کو بند کر دو۔ وہ لوگ جو ہر جگہ بیٹھ کے محفلوں میں دوسروں کے ساتھ اور ایک کی بات دوسرے سے اور دوسرے کی تیسرے سے کرتے ہیں، اصل میں وہ اس معاشرے میں تعفن پھیلانے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا شاید مزاج ہی یہ ہے، ان کی قسمت میں ہی یہ ہے کہ گندی چیزوں کو چنیں۔ ایک وہ ہے جس کو باغ میں بھیجتے ہیں وہ پھول چن کے لاتا ہے، اور دوسرے کو آپ بھیجتے ہیں تو وہاں وہ کسی جانور کی پڑی ہوئی گندگی یا اس کی کوئی ایسی مینگنیاں اٹھا کے لائے۔ فرق کس بات کا ہے؟ سوچ کا فرق ہے۔ کبھی بھی کسی کی برائی کرنے کو دل چاہے تو فوراً اپنے آپ کو سوچ لیا کریں کہ میرا ٹیسٹ کیا ہے، کیا یہی میرا اخلاق ہے، کیا یہی ہے میرے نصیب میں۔ بعض لوگ کسی محفل سے اٹھتے ہیں تو اچھی باتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں، وہ وہاں کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں, کوئی خیر ملتی ہے تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اور بعض لوگ وہاں سے اٹھ کے چن چن کے وہاں کی برائیاں پیش کرتے ہیں. آپ نے اور میں نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ اب ہم ایسا کیا کریں گے کہ ہر موضوع جہاں پورا ہو ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے, تو وہ بات انشاءاللہ تعالی زیادہ آپ کو فائدہ دے گی. ہم نے کیا سیکھا اس موضوع سے؟ کہ دوسروں کی برائیاں نہیں کرنی اور درگزر کرنا ہے. بعض دفعہ کوئی دوسرا انسان کے اوپر ظلم بھی کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے گو کے ظلم کا بدلہ لینے کا حق دے دیا کہ اجازت ہے لے لو, لیکن زیادتی نہ کرنا. لیکن اللہ کا اخلاق کیا ہے, اللہ کی عادت کیا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دو, لہذا ہم نے بھی معاف کرنا ہے. کبھی بھی زندگی میں کسی کی کوئی بات بری لگے اور اس کو معاف کرنے کو دل نہ چاہے, تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کریں کہ دن میں کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری کتنی ہی باتیں بری لگتی ہوں گی. اگر وہ بھی کھول کھول کے دوسروں کو بیان کرنے لگے تو شاید میں اپنے ہی لوگوں کے اندر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہوں. بعض دفعہ انسان جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتا ہے تو اس وقت اس کو ضرورت سے زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور جو عمومی بات ہے, لیکن بعض حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو وہ توقع کرتا ہے. تو ایسے وقت میں اسی آیت کو بنیاد بنا کے مہمان کے حقوق پہ بھی علماء کرام نے بات کی, لیکن حقوق اپنی جہاں ہیں. وہ لوگ جن کو امت وسط بن کے دنیا میں جینا ہے ان کی روش احسان والی ہونی چاہیے. اپنی زندگی کی ایک عادت بنائیے, عمل لکھیے. جب کبھی کسی شادی سے آؤں, میں نے وہاں کی کوئی برائی نہیں کرنی, کیونکہ عموماً میں نے دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ برائیاں لوگ شادیوں سے آنے کے بعد کرتے ہیں. کھانا جیسا بھی ہو, میں نے گھر میں آ کے اس کے برے تذکرے نہیں کرنے. کوئی مجھے کوئی گفٹ تحفہ دے, مجھے اچھا لگے کہ نہ لگے, مجھے کسی دوسرے سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. کوئی میرے ساتھ جیسا بھی معاملہ کریں, میں نے تو اس کے ساتھ رب والا معاملہ کرنا ہے, کیونکہ میں نے رب کی پسندیدہ بننا ہے اور میں نے اپنے تمام اعمال کا بدلہ اسی سے لینا ہے. آگے چلیے, آیت نمبر 150 سے دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے اس رکوع کا. اس کا موضوع کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بارے میں بہت ہی بنیادی بات ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا کفر ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو ماننا اور ان کے اندر کسی قسم کی تفریق نہ کرنا اجر کا مستحق بنائے گا. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے بہت اہم ہے. عموماً لوگ ایک فقرہ بولتے سنے گئے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ قرآن کو تو ہم مانیں گے لیکن سنت کی بات الگ ہے. اللہ کا قول ہے تو ٹھیک ہے, حدیث میں آیا ہے تو سوچیں گے. یہ آیت ان کے لیے ہائی لائٹ کر لیجئے. میں دوبارہ عربی پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو وہ لفظ بھی یاد ہو جائیں جو لفظ عموماً لوگ اسی سے ملتے جلتے لفظ بولتے ہیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا, اور آگے حصہ شروع ہو رہا ہے, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, یہ ہے وہ تھیم. اللہ کی بات کو تو مان لیتے ہیں لیکن رسولوں کی بات کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی ناپسند کرتا ہے. ہم نے اس رکوع سے, اس آیت سے کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ اللہ کی بات کی طرح رسول کی بات کو بھی اہم سمجھنا ہے. کبھی بھی کسی بات کو یہ کہہ کر ہلکا نہیں جاننا کہ اس کا حکم ہمیں رسول کے ذریعے سے ملا. اللہ اور اس کے رسول ایک ہی ماحص ہے, ایک ہی چیز ہے جو دو مختلف راستوں سے ہمارے پت تک پہنچتی ہے, لہٰذا اس کو ہم نے خوش دلی سے قبول کرنا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں گی چھوٹی سی. آپ کے گھروں میں ہر روز میل آتی ہے نا, کبھی آپ کو فیڈیکس سے ملتا ہے باکس اور کبھی آپ کو یو پی ایس سے ملتا ہے. قبول کرتے ہیں دونوں کو؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں تو صرف یو پی ایس کے باکس لوں گی, مجھے فیڈیکس کے نہیں لینے. کیوں کہ آپ چھوڑیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں بھیجی اس کا ماخذ ایک ہی تھا، کچھ اس نے اپنے قرآن کے ذریعے بھیج دی، چلیے مثال لے لیجئے یہ فیڈیکس ہے، اور کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دی، وہ یو پی ایس ہے، تو پھر جو چھوڑیں گے کس کا نقصان کریں گے؟ اور بعد میں جتنے مرضی کلیم کرتے رہیں کوئی کلیم نہیں ملے گا، قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ تم نے میرے رسول کے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ چلیے اگلے رکوع پہ چلتے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا۔ ہم نے ان سے سخت قول و اقرار لیے، یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ تھوڑا ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز خیالی باتوں پر عمل کرنے کے، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کی، اور ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ترکو نمبر دو، اس کا عنوان کیا ہے؟ یہودی کردار کا تجزیہ۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی 16 باتوں کا ذکر کیا ہمارے سامنے۔ کچھ باتیں اسی تاریخ کا حصہ ہیں جس کا ذکر ہم سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے، لیکن یہاں کچھ اور رنگ سے ہے۔ یہاں ان کی زیادتیوں کا ذکر ہے جو انہوں نے مختلف اوقات میں کی۔ کیسے؟ سب سے پہلا ان کا مطالبہ کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا انہوں نے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا ذکر کیا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اس سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی گری۔ اگلی بات کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر ان سے پختہ عہد لیا گیا، سب کا قانون توڑنے کا ذکر ہوا، دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ نویں بات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو سرکشیاں تھیں لسٹ کتنی طویل ہے، یہ واقعات نہیں ہے، یہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، دنیا میں بھی پیش ہو رہی ہے اور کل قیامت کے دن بھی اسی کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ نویں بات ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ دسواں الزام ان کے اوپر، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا۔ اگلی بات، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے پاک چیزیں حرام رکھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آخری بات، اللہ کا انصاف کہ بری باتوں میں اچھی بات کا ذکر بھی، کہ ان میں کچھ لوگ پختہ علم والے بھی ہیں، راسخون، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ۔ ان کی تین صفات کا ذکر ہم نے پڑھا۔ نمبر ایک، اپنی کتابوں کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے عمل کی بات کیا ہے اس میں سے؟ کہ ہم نے یہ 16 کے 16 رویے اختیار نہیں کرنے۔ 15 رویے برے ہیں، 16ویں نیکی کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ یہود اپنے وقت کی چنی ہوئی قوم تھی، اسی طرح جیسے آج ہم مسلمان اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے اگر آسمان سے کتابوں کے آنے کے باوجود ان کو نہیں مانا تو مغضوب علیہم ہو گئے، اگر آج ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور انفرادی طور پہ اس حصے سے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا لکھا، کیا سوچا؟ پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں بیجا مطالبے نہیں کرنے۔ اگلی بات، اللہ کے حکموں کو تبدیل نہیں کرنا، جیسے انہوں نے ہفتے کے دن کو، یعنی حرام کو حلال بنانا ایسے انداز میں کہ تاویلات کرنا، یہ نہیں کرنا۔ پھر مجھے عہد شکنی نہیں کرنی، مجھے یہ نہیں کہنا کہ میرا دل اپنی بات کے سوا کسی اور بات کو سنتا ہی نہیں، مجھے کسی پر الزام نہیں لگانا جیسے کہ انہوں نے بی بی مریم پہ لگائے۔ عموماً الزامات کیسے لگتے ہیں؟ زنا کا الزام تو کم لگتا ہوگا، لیکن عموماً لوگ بیٹھتے ہیں تو محفلوں میں ذکر کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ فلاں کی بیٹی کا تعلق فلاں سے ہے، فلاں لڑکا فلاں لڑکی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ملتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزاج دے دیا تھا کہ اپنا ٹیسٹ چینج کرو، اور یہ پورا چھٹا پارا جو ہے اس کا تھیم کیا ہے؟ حلال اور حرام۔ سب سے زیادہ اس بارے میں آپ کو حلال احکامات اور حرام چیزوں کا معلوم ہوگا۔ اگلی بات جو ہم نے اس سے سیکھی، سود نہیں کھانا انشاءاللہ تعالی، اس کے لین دین سے رکنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ علم کے اندر رسوخ حاصل کرنا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے گروہ میں سے برے لوگوں کا ذکر الگ کیا اور اچھوں کا الگ۔ دوسری چیز ہم نے اس رکوع میں پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیا باتیں پڑھی؟ تین باتیں ہم نے پڑھی۔ پہلی بات کہ یہود نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ وہ قتل نہ ہوئے، نہ ان کو سولی چڑھائی گئی، بلکہ ان کا معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، تواتر کے درجے پہ، یعنی مسلسل کنٹینیوس بروکن چینز کے علاوہ۔ اتنی زیادہ حدیث ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے اور اس دنیا میں دوبارہ اسلام کا بول بالا کرنے کے اوپر دلیل کرتی ہیں۔ خود بھی اسلام کے نام پہ آئیں گے اور ان کے ہاتھوں پہ اس دور کا ہر اہل کتاب، اگر وہ عیسائی تھا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، یہودی بھی مسلمان ہوگا، اور جو یہودی مسلمان نہیں ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ انہی دنوں دجال نکلے گا، جو دوسرے ہیں ایک اور چیز جو قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ اٹھا لیا جائے گا اور پھر اس وقت وہی بہاریں ہوں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر فاروق کے دور میں تھی. اس زمین کے تختے پہ ایک بھی کافر نہیں ہوگا. دل تو چاہتا ہے کہ وہ وقت ہم دیکھیں, لیکن اس سے پہلے جو فتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. تو لہٰذا اپنا یقین رکھیے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, کیونکہ آج مسلمان کہلانے والے ایک گروہ نے اس چیز کا انکار کر دیا اور ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے واپس جا بھی چکے اور غلام رضا کے نام پہ وہ پیدا بھی ہو چکے, وہ وسیلے مسیح تھے, لدھ کی بجائے لدھیانہ میں آئے اور آج وہ ان کی قبر بھی بنا کے بیٹھے ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے کہ قرآن پاک کی صحیح اور صریح آیات کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی روایات کو انکار کر کے پھر دعویٰ یہ کیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنے لیے اس آیت میں کیا سیکھا کہ ہم نے ایسی باتوں پہ جس کو عقل نہ بھی مانے پھر بھی ماننا ہے. عقل نہیں مانتی کہ حضرت عیسیٰ زندہ چلے گئے, تو آپ دیکھیے کہ موت کے بعد روح جاتی ہے, اس کو عقل کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ ہم تو مردے کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں, ہم نے تو کبھی اس کے جسم میں سے روح کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھا. تو پھر ہمیں یقین آتا ہے نا کہ ان کی روحیں زندہ ہیں اور وہاں لہین میں ہیں یا سجین میں ہیں. تو اسی طرح ہمیں اس بات کے اوپر بھی یقین کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی بات کل ہمارے لیے بہت بڑی بن جائے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس کا عقیدے کا تعلق ہے, اور سب سے فائدہ اس میں کب ہوگا؟ جب ہم علم میں رسوخ حاصل کریں گے. پختہ اور سچا علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے جہالت کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے. چلیے اگلے رکوع میں چلتے ہیں. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف کی, اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی, اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. ہم نے انہیں رسول بنایا ہے, خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے, تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور باحکمت ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور تک نکل گئے. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے, پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو, اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ, اور اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہے, جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا, اور اس کے پاس کی روح ہے. اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو, اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے, اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے, وہ اس سے پاک ہے اس کی اولاد ہو. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. رکوع نمبر 3, اس کا عنوان کیا ہے؟ رسالت کا نصب العین. ایک ہی ہے. اس رکوع میں کئی انبیاء کرام کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کڑی کو ملا دیا جس کڑی کی آخری منزل یا آخری درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس رکوع میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی, ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے رسولوں کا نصب العین بتایا گیا. 3 چیزیں ہر نبی کی دور میں رہیں جو آج بھی موجود ہیں. کیوں آئے؟ خوشخبری دینے کے لیے, ڈرانے کے لیے, اور انسانوں پہ حجت تمام کرنے کے لیے. کس بات کی حجت؟ کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں پیغام نہیں دیا گیا. دوسری بات ہم نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں دیکھی. 3 باتیں دیکھی. آپ کی رسالت پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی, اور آپ اس سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھ سکتے ہیں. فرشتوں کی گواہی دلوائی. اور تیسری بات بتائی کہ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ان کے ساتھ 4 قسم کے رویے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1, وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, گمراہی میں حق سے دور نکل جاتے ہیں, کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور ان کا انجام کیا ہے؟ کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. 3 باتیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. کیا؟ کہ نبی کو بھیجنا انسانیت کو رب کی طرف بلانے کی دعوت تھی. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق, ساری انسانیت کو مخاطب کیا. دوسری بات, حق کیا ہے؟ کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ تو بہتر ہوگا. اور آخری بات کیا ہے؟ کہ نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو سب کچھ اللہ کا ہے. وہ اپنی کسی چیز کو تمہارے پیچھے لگائے گا, اور یہ زمین تمہیں جگہ نہ دے گی, اور تم کسی نہ کسی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. ہم نے اس اتنے حصے سے کیا سیکھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم آج اپنے آپ کو انبیاء کا وارث قرار دیتے ہیں تو ہماری تبلیغ کا مقصد بھی یہ 3 ہی ہونے چاہیے. کیا؟ اچھے کاموں پہ لوگوں کو خوشخبریاں دی جائیں, برے کام کرنے والوں کو ڈرایا جائے, اور جس جس زمین کے خطے پہ ہماری بات پہنچ جائے وہاں حجت قائم ہو جائے. میں جب اس بات کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایک خوف بھی آتا ہے اور ایک اچھا بھی لگتا ہے کہ جب انسان کام اللہ کے دین کا کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی نہیں چل سکتی. بہت ساری, بہت بڑی اس میں تنبیہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے. اگر وہ اس کام کے راستے میں سے دوسری طرف نکل گیا تو پھر یاد رکھے کہ وہ اس کام کی طرف نہیں آ سکتا. بہت سارے لوگ دین کا کام شروع تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا ہو, لیکن بعض دفعہ اس کے اندر صرف اپنی نفس کی باتیں, اپنی جماعت کی باتیں, اپنے دل کے پھپھولے, درس دینے بیٹھے اور ساری دنیا پہ تنقید کر دی, کسی ایک خاص موضوع کو لے کے پورے رکوع میں سے اس کے اوپر گھنٹوں گزار دیے. یہ بہت بڑی خیانتیں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی رحمتیں ہم پہ اتریں جو نبیوں پہ اتری تھیں, تو پھر منہج وہی رکھنا پڑے گا. قرآن سامنے ہو, اچھی بات بتا دو, اور ساتھ بتا دو کہ جو کرے گا اس کو خوشخبری ہے. بری کام بتا دو, اور اس پہ جو نہیں وہ اس کو کرے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے. اور وما علینا الا البلاغ, بس ہمارا کام تھا پہنچا دینا. جب سے دین والوں نے لوگوں کو لوریاں دینا شروع کر دی, برائیوں کے باوجود ان کو کہا کوئی بات نہیں, جنت تمہاری ہے, کون ہے جو تمہیں جنت نہ دے, کس کی ضرورت ہے جو تمہیں اس سے ہٹا دے, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت سے امت بے عمل ہو گئی. آپ نے اس بات کو غور کیا, اس بات پہ کہ کس طریقے سے لوگ دین پہ کہ برے کام کرنے والوں کو بھی جب خوشخبریاں دیں گے تو آپ بتائیے کون ہے جو اتنا مشکل دین اختیار کرے. تو لہٰذا ہم نے اللہ نے جب بھی کبھی موقع دیا دین کا کام کرنے کا, اپنے ساتھ عہد کیجئے کہ میں نے اللہ کی بات کے سوا کچھ نہیں کہنا. اور بہت موقع ہوتے ہیں آپ کو لوگوں سے لڑنا ہے, تلوار لے کے نکلیے, آپ کو لوگوں کی برائیاں کرنی ہے, آپ ممبر سے نیچے اتر کے کیجئے, لیکن اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے ممبر صرف دوسرے لوگوں کے اوپر تنقید اور ان کو نیچا گرانے کے لیے استعمال ہوں. جس نے اس منصب سے ہٹ گیا, اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود اس سے ہٹ جائے گی. دوسری چیز ہم نے اس رکوع میں کیا سیکھی, عیسائی یعنی نصارہ جو تھے ان کے کچھ باطل نظریات کا ذکر تھا, بڑی اہم بات ہے, اور اس کے ساتھ آیت کا 171 حوالہ اگر لکھنا چاہیں. کیا بات تھی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے روکا. نمبر ایک, غلوف نہ کرو. غلوف کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا, دین کے معاملے میں کسی کی کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا, جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے بارے میں کیا کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور یہود نے کیا کیا کہ ان کو ولد الزنا کر دیا. دوسری چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو یہ بتا دیا کہ مسیح جو تھے اللہ کے رسول تھے, اللہ کا حکم تھے اور اس کی روح تھے. اور تین کہنے سے باز آ جاؤ, ٹرینیٹی. اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ ٹرینیٹی کو رد کر دیا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, شاید کسی وقت آپ کو کسی کرسچن سے بات کرتے وقت ریفرنس کی ضرورت پڑے. انشاءاللہ جب ہم اس کے بعد کبھی موقع ملے گا تو آپ تفصیل سے ٹرینیٹی کی ہسٹری پڑھیں گے اس آیت کی روشنی میں, کہ یہ نصارہ کے اندر بھی تین خداؤں کا تصور کہاں سے آیا. وہ بات جب موقع آئے گا تو دیکھیں گے اس پہ. لہذا ہمارے عمل کی بات اس سارے میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. غلوف نہیں کرنا. غلوف کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کا مقام بڑھا دینا یا گھٹا دینا. اسی کے آگے اگر آپ چھوٹا سا لفظ لکھ لیں شخصیت پرستی, تو وہ بات بہت بہتر ہوگی. کہ دین کے نام پہ بھی شخصیت پرستی نہیں کرنی, کہ اگر کسی کی شخصیت اچھی لگتی ہے تو اس کی بات بھی سنی جائے, اگر کسی کے بات کرنے کا انداز اچھا لگتا ہے تو بس اس کی بات سنی جائے, ایسا نہیں کرنا. بلکہ بعض دفعہ وہ بات جن وہ لوگ جن کا طرز انداز آپ کو بالکل پسند نہیں آتا, لیکن وہ اتنی پتے کی بات کہہ جاتے ہیں کہ آپ کو اس میں سے بہت بڑا نقطہ مل جاتا ہے. لہذا کھلے دل کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بہترین طریقے سے معاملہ رکھنا ہے. اور غلوف کی بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں جو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن ابھی صرف ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیے کہ دین کو اس کی اصل پہ رکھنا ہے. نفرتوں کے نام پہ اور محبتوں کے نام پہ کناروں پہ نہیں جانا. چلیے رکوع نمبر 4 دیکھتے ہیں. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر اور انکار ہرگز نہیں ہو سکتا, نہ مقرب فرشتوں کو. اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے, اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے, ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے تنگ و آر اور سرکشی اور انکار کیا اور انہیں المناک عذاب دیے گا, اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مدد کرنے والا نہ پائیں گے. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی, اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا, انہیں تو وہ ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھا دے گا. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو, ایک بہن ہو, تو وہ اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے. وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا, اور اس کے اگر اولاد نہ ہو, پس اگر دو بہنیں ہوں, تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی, تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ تھا رکوع نمبر 4. اس کا عنوان کیا ہے؟ نصارہ کے غلط عقائد کی درستگی. ہم نے اس میں 3 باتیں دیکھیں. پہلی بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کو آر نہیں سمجھتے, اور دوسری بات کہ مقرب فرشتے بھی بندگی کو آر نہیں سمجھتے. ہم نے اسے کیا سیکھا؟ بندگی سے آر سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا لفظ اس میں آیا ہے, اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. تکبر کیا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے سامنے کوئی حکم آ جائے اور اس کو نہ مانے, یہ ہے تکبر. بطر الحق کی وغمت الناس, حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. سوچئے زندگی میں کیا کبھی میں تکبر تو نہیں کرتی؟ اب میں نماز پڑھوں, اب میں اس وقت وضو کروں, اب اس حلیے میں میں وہاں جاؤں, کیا ہے یہ؟ اللہ کا حکم کچھ اور کہتا ہے, ہم کچھ اور بن کے نکلتے ہیں. عین شادی حال میں نماز کا وقت آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کون چہرہ دھوئے اور لوگوں کو ہماری اصل کھل جائے, ہم نے تو اتنی محنت کی تھی, یہ تکبر ہے. عبادت کا موقع آ جائے اور انسان عبادت کے لیے نہ اٹھے, یہ تکبر ہے. پوچھیے اپنے آپ سے, کیا میں تکبر کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کا حکم سن کے بھی اپنی جگہ پہ بیٹھی رہتی ہوں, ہلتی نہیں ہوں وہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام, جن کو لوگوں نے آج خدا بنا لیا, وہ تو تکبر نہیں کرتے تھے. ان کی تو عادت کیا تھی؟ سمعنا واطعنا, سنتے تھے مان لیتے تھے. مجھے تو اس سے بڑا تکبر کوئی اور لگتا ہی نہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے, حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آ جائے اور انسان اپنی جگہ پہ جمع رہے. تکبر ہے یہ, بہت بڑا تکبر ہے. اذانوں پہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ہم سو رہے ہیں, تکبر ہے یہ. ہم اپنے کاروبار پہ مصروف ہیں اور اللہ کی پکار آتی ہے. رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم صرف اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں, تکبر ہے یہ. اللہ کا حکم آ جائے, اپنے آپ کو ڈھانپ لو اور ہم اپنے آپ کو کھلے عام پیش کریں, تکبر ہے. ہم نے ایک اپنی شریعت الگ سے بنا لی, سب کچھ سنیں گے مانیں گے نہیں, کیونکہ بس ایک خاص حد تک ماننا تھا, مان چکے. یہی وجہ ہے کہ سال کے سال گزر جاتے ہیں, آج ہمارے عمل پہ تبدیلی نہیں آتی. آپ کسی کو ایک سال کے بعد ملتے ہیں, وہی گیٹ اپ ہے, وہی روپ ہے. قرآن اندر چلا گیا, دین اندر آ گیا, اللہ کی نعمتیں مل گئیں, حجتوں پہ حجتیں تمام ہو گئیں, ہم کہتے ہیں بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا, یہ تکبر ہے. آگے چلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات اگلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائی, اپنی ذات کے ناطے سے اور قرآن پاک کے ناطے سے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن پاک آیا, اس کو برہان کہا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا. کون سا نور؟ نور ہدایت. یعنی اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کا ذکر کیا. پہلی بات, دلیل روشن اور نور مبین بھیجا. اللہ تعالیٰ صاف صاف راستہ دکھانے والا ہے اپنی کتاب کے ذریعے. اللہ کی بندگی کو آر سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے پیش کرے گا کل قیامت کے دن. ایمان والے پورے پورے اجر پائیں گے. جو لوگ اللہ کی بندگی کو آر سمجھتے ہیں وہ دردناک سزا پائیں گے, اور جو سب کو چھوڑ کے رب کی پناہ میں آ جائیں گے, اللہ ان کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا, اور یہی آیت نمبر 174 اور 175 آپ کی آج کی آیات تدبر ہیں. اتنی پیاری آیتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات ضرور کی جائے. ہم سب جس قرآن کو اپنے سامنے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو برہان کہا، دلیل کہی، لوگوں کو جنت میں بھیجنے کی دلیل اور لوگوں کے جہنم میں جانے کی دلیل. کیسے؟ جنہوں نے اس کو مان لیا وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ جہنم میں جائیں گے. جنہوں نے اس سے ہدایت لینی چاہی وہ کھلی آنکھوں سے اس کے ہر ہر حکم کو پالیں گے، اور جنہوں نے اس سے آنکھیں بند کی ان کو اس کی باتیں پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئیں گی، پڑھانے کے بعد بھی نہیں آئیں گی. یہ ہے وہ کتاب جو اس فتنوں کے دور میں ہمارا سہارا بن سکتی ہے، جو واقعی ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑے گی. یہ وہ رسی ہے جس کو پکڑ کے ہم رب کی رضا کو پالیں گے. اور یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت کے کان کھڑے کر دیے، حجت قائم کر دی کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے تھا. اس لفظ نے کئی غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لے آئے. جیسے یوسف اسلام کا نام سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ آیتیں اس نے مجھے اسلام کی طرف لائی، کہ جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا یہ تو یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، میں تو اس کو مسلمانوں کی کتاب سمجھتا تھا، یہ تو مجھے بلا رہی ہے. اور شوق پیدا ہوا اور سیکھا علم، اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا. اور ہم مسلمانوں کے لیے حجت ہے کہ وہ کتاب جو انسانیت کے لیے تھی وہ تم نے اپنے تک کیوں روک رکھی ہے؟ حجت نہیں ہے کیا؟ کیا ہم نے یہ کتاب دوسروں تک پہنچا دی؟ کیا ہمیں تو مل گئی ورثے میں؟ وہ لوگ جو ترس رہے ہیں ان کو دیکھ کے دل میں دکھ نہیں آتا؟ میری عادت ہے کبھی میں بہت، جیسے بندہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے نا، یعنی سٹریچ لیتا ہے، تو میں جب یہ کلاس روم سے نکلتی ہوں نا تو باہر، اور عموماً ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کلاس ختم ہوتی ہے، اور کبھی میں ڈبل چیک کرتی ہوں کہ یہ باہر کا ڈور کھلا تو نہیں رہ گیا. میں پردہ ہٹا کے دیکھتی ہوں نا تو باہر، آپ کو معلوم ہے پارکنگ لاٹ ہے، لوگ دکھتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہاں چند منٹ کھڑی ہوتی ہوں، اور ضرور کوئی سامنے سے گزرتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ہی شراب کی دکان ہے، ساتھ ہی چرچ ہے، ساتھ ہی ڈرائی کلینر ہے، اسپینش اسٹور ہے. میرا دل، کل بھی میں نے اس درد کو محسوس کیا اور میرا دل بھر آیا کہ اللہ ان تک کب؟ یہ تو مسلمان پڑھ کے چلے گئے، یہ تو فارغ ہو گئے آج کا بارہ سن کے، یہ جو باہر والے ہیں یہ اندر کب آئیں گے؟ اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی، یعنی کہ میں نے سوچا کہ ابھی حق نہیں دیا، ابھی کوئی حق نہیں ہے خوش ہونے کا کہ بڑے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، ابھی ان کا کیا بنے گا؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگ جھومتے جھومتے اٹھ نکلتے ہیں گاڑیوں سے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. ایسے وقت میں آپ لوگوں کو ان کے اصل پہ دیکھتے ہیں تو میرا دل، پھر میں تڑپ کے دعا ہی کر دیتی ہوں کہ اللہ کسی طرح ان لوگوں تک بھی اس قرآن کو پہنچا. ہمیں اس کتاب کو اپنے تک نہیں رکھنا، انسانوں تک دینا ہے. یا ایھا الناس، کل ہمیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ بتاؤ تم نے کتنے انسانوں تک پہنچا. پھر میں نے سوچا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ مجھے کیوں ان کا درد نہیں دل میں آ رہا کہ یہ آگ میں جائے گا؟ پھر کبھی میں بڑے خوبصورت چہرے والوں کو دیکھتی ہوں نا تو میرا دل جلتا ہے، اور مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی، بڑی حسین و جمیل، خوبصورت، کہنے لگی کہ ابو ہریرہ میں گناہ کرتی ہوں، زانیہ تھی، طوائف، جیسے پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں. اب مجھے شعور آ رہا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ انہوں نے کسی خیال میں اس کو کہہ دیا کہ نہیں، توبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کی فہرست بہت طویل تھی. تو ان کے سامنے وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے حسن، توف ہے تجھ پہ کہ تو آگ میں جائے گا. اپنے جسم کو مخاطب کرتی ہے کہ میرا یہ حسن جہنم میں جلے گا، اور روتی ہوئی چلاتی بھی وہاں سے چلی گئی کہ میرا یہ حسن آگ میں جلے گا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات دیکھی، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ذکر کیا کہ اس طرح ایک عورت آئی تھی اور میں نے اس کو یہ کہا، اور وہ اتنے غم کے ساتھ پلٹی. تو آپ نے کہا، ابو ہریرہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ جو اس کو ڈھونڈو اور اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلاؤ، کہ اللہ تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس نے توبہ کر لی وہ تو پاک ہو گیا. تو میں جب اچھے چہرے والوں کو دیکھتی ہوں، سجے سنورے، اپنی اٹھلاتے ہوئے اپنی گاڑیوں سے نکلنا، کی چین کو اپنی انگلیوں پہ گھمانا، ایک ہاتھ میں کوک ہے ایک میں برگر ہے، मेरा दिल जलने लगता है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे पता है, इनको नहीं पता, कौन बताएगा इनको, हम बताएंगे, हम कुरान सुन के जाने वाले सिर्फ इस दीन को अपने तक नहीं रखेंगे। दर्द पैदा कीजिए और तड़प के दुआ मांगिए इस रमजान में, कम अज कम सिर्फ एक गैर मुस्लिम इस्लाम पे आ जाए। मुश्किल है, सिर्फ एक बंदे पे मेहनत कर लें, हर रोज इफ्तारी भेजें, सुबह शाम बात करें, अच्छे तरीके से देखें। मैं कहीं थी तो मुझे उन्होंने बताया कि सहरी के वक्त में जब हमारी बेल मतलब लाइट्स चलती हैं तो फिर मेरे नेबर्स पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम आजकल, आगे पीछे तो इस वक्त नहीं होता। तो कहती कि मैंने उससे उनको थोड़ी यानी तबलीग की, फिर उसने कहा अच्छा तो मैं भी इस वक्त काम के लिए जाती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं जो पकाती हूँ मैं तुम्हें भी भेजूंगी। और वो गैर मुस्लिम है, उसको इफ्तारियाँ और सहरियाँ बना के भेज रही हैं। नहीं कर सकते, मैं भी नियत करती हूँ आप भी कीजिए। सिर्फ एक सबसे नरम दिल को सोच लें, जिसको आप देखते हैं कि इस्लाम से बगज नहीं, एक बंदा चुन लें अपनी जॉब पे, अपने काम पे, अपने स्कूलों में, घरों में, उससे इतना प्यारा रखें कि ईद की नमाज में वो आपके साथ ईद की नमाज पढ़ने जाए। अल्लाह अकबर। चलिए अगली बात, आखिरी इस रुकू की क्या है, जो तीसरा नुकता है वो एक फिकही बात है, कलाला के मसाइल हैं। चार बातें हैं कलाला के बारे में, कलाला का जिक्र पीछे गुजर गया। वो शख्स जो दुनिया से जाए इस हाल में कि ना बाप हो ना औलाद हो, यानी ना नसब आगे से चला ना पीछे से, चार बातें इस आयत में है। नंबर एक, ऐसे शख्स की अगर एक बहन होगी तो बहन उसके माल का आधा हिस्सा ले जाएगी, अगर बहन बे औलाद हो तो भाई उसका वारिस होगा, मैयत की वारिस अगर दो बहनें तो तरके में से दो तिहाई की वारिस होंगी, और मैयत की वारिस अगर कई बहनें हों तो फिर हर औरत और मर्द में एक और दो के हिस्से से बांट हो जाएगी। हमने इस पे अमल क्या करना है, बस दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में से किसी को इस हाल में ना ले जाए कि उसके आगे और पीछे कोई ना हो। लेकिन सीखा क्या कि हर हकदार को उसका हक देना है। पूरे रुकू का खुलासा क्या है, तकब्बुर ख़त्म करना है। लिखिए अपने पास जितनी बातें अभी हुई हैं, उसकी रोशनी में अपने अंदर से अपनी बड़ाई का एहसास ख़त्म करना है। कैसे पता चलता तकब्बुर? आप सोचते हैं कि मतकब्बिर किसी और मखलूक में रहते हैं? नहीं, इसी दुनिया में रहते हैं। रवैयों से पता चलता है तकब्बुर, चलने के अंदाज से पता चलता है तकब्बुर, बैठने के अंदाज से पता चलता है तकब्बुर, बात करने के अंदाज से पता चलता है तकब्बुर, किसी की बात को अहमियत ना देने से पता चलता है तकब्बुर, हैया अलैहिस्सलाह की पुकार पे खामोश बैठे रहने पे पता चलता है तकब्बुर, कुरान की आयतों को पढ़ते 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 गए सुन सुन के सुन हो गए। मुझे तो ये लगता है हम सुन सुन के सुन हो गए, माउफ हो गए दिमाग, ये तकब्बुर है। हमने अपने रवैयों को चेक करना है, इंसानों के लिए और अल्लाह के लिए आजजी पैदा करनी है, लोगों की बात को इस रंग में लेना है कि उनको तकलीफ की बजाय फ़ायदा देना है। इंशाअल्लाह ताला जब इन ज़िंदगी से तकब्बुर निकल जाएगा तो अल्लाह ताला आपको अपने बहुत बड़े बड़े कामों के लिए चुनेगा। कभी अल्लाह उस बंदे को चुनता नहीं अपने दीन के लिए जिसके दिल में अपनी बड़ाई का दावा हो। कुरे दिए लिखिए अपने पास, पांच दफा कम अज कम बाद में लिखिए, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरे हाथ में एक पत्ता तोड़ना भी नहीं। फिर अकड़ किस बात की, फिर शान किस बात की। और जब इंसान इल्म ले लेता है ना तो इल्म वाले का रवैया बगैर इल्म वाले से बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए।